الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہ جو اس وقت شریعت کے احکام سے متعلق مختلف سوالات کھڑے ہو رہے تھے، اسی میں سے ایک سوال یہ آیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، یعنی جو عورتوں کے پیریڈس ہوتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے کہ وہ ایک اذیت، ایک بیماری، ایک تکلیف کی کیفیت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس عورتوں سے الگ رہا کرو حالت حیض میں. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان سے مقاربت نہ کرو، ان سے قربت اختیار نہ کرو جب تک کہ وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو میاں بیوی والا تعلق ہے وہ اس وقت تک قائم نہ کیا جائے، باقی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ التفات ہے وہ جاری رہ سکتا ہے. بس جب وہ خوب اچھی طرح سے پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جو فطری راستہ اللہ تعالی نے بنایا ہے. بڑی خوبصورت اس کی تشریح لکھی مولانا امین اسلائی صاحب نے کہ کہیں یہ لکھا ہوا نہیں آیا کہ لقمہ منہ میں ڈالا جائے، لیکن کوئی شخص اس کو نہ کان میں ڈالتا ہے نہ آنکھ میں ڈالتا ہے. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے جو راستہ بنایا ہے وہی اختیار کرنا چاہیے، دوسرا اس کے علاوہ وہ جائز نہیں ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اور بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والے سے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، یعنی توبہ اور پاکیزگی ان دونوں کو جو اس کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. نساؤکم حرف لکم، تمہاری خواتین یہ تمہاری کھیتیاں ہیں. فاتو حرفکم انا شئتم، بس آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو. وقدمو لانفسکم، اور اپنے لیے آئندہ کا سامان جمع کرو، آئندہ کے لیے آگے بھیجو اپنے واسطے اچھے اعمال. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضگی اور اس کی حکم دولی سے بچنے کا پورا پورا اہتمام رکھو. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، خوب اچھی طرح سے جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے جو دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں. یہاں یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنی یہ خواتین تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اس میں اپنی کھیتی کے بارے میں ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنے کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کی نگہداشت کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کی ضروریات کی فراہمی کا پورا پورا اہتمام کرو، تاکہ ایسی نیک بخت زوجہ کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، لیکن وہ اسی صورت میں ہے جبکہ تم بھی اس کے حقوق کے بارے میں پورا پورا اہتمام کرو۔ اسی طریقے سے جو کہا گیا کہ آئندے کے لیے اپنے واسطے اچھے اعمال کا اہتمام کرو، تو اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت، اس لیے کہ اولاد صالحہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس کی تربیت کی فکر کرو، تب تو آ کے تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال میں خیرات اور صدقات اور نیکیاں جمع کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ، یعنی ایسی لایعنی قسم کی قسموں کا ذریعہ نہ بناؤ اللہ کے نام کو۔ اَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اس قسم کی قسم کھانے کے لیے کہ تم کسی کے ساتھ نیکی کا سلوک نہیں کرو گے، یا پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے رکنے کے بارے میں، ان چیزوں سے رکنے کے لیے اللہ کی قسم نہ کھایا کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں سے تو کسی صورت میں بھی نہیں رکنا ہے، اس لیے اس سے رکنے کے لیے اللہ کی قسم کھانا یہ تو بہت ہی زیادتی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی قسم کی قسموں پر تو تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ یعنی کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ بس واللہ باللہ اللہ کی قسم ہر بات پہ کہتے رہنا، تو اگر وہ لاشعوری طور پر ایسا کہہ رہے ہیں تو اس پر تو اللہ تعالیٰ گرفت اور پکڑ نہیں فرمائے گا۔ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ فرمائے گا، تمہاری گرفت فرمائے گا اس پر جس چیز جن قسموں کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہو، یعنی جو ارادتاً پختہ نیت اور ارادے کے ساتھ جو قسمیں کھائی گئی ہوں تو ان کو پورا کرنا پھر ضروری ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ بردبار ہے، وہ مہلت دیتا ہے، فوری طور پر گرفت نہیں فرماتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی خواتین سے لا تعلقی کی قسم کھا لیتے ہیں، چار مہینے کی مہلت ہے۔ ان کے ہاں ایک یہ تھا کہ ایلا، کہ اب میں تمہارے ساتھ میاں بیوی والا تعلق ہی نہیں رکھوں گا، اس کے لیے اس قسم کی جو قسم کھا لے تو فرمایا کہ اس کا میکسیمم پیریڈ جو ہے چار مہینے ہیں۔ فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بس وہ اگر رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا، یعنی چار مہینے کے اندر اندر۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ چار مہینے کے اندر اپنی اس لا تعلقی کے ارادے کو ختم نہ کریں، اس کی بجائے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے آگے طلاق سے متعلق تفصیلی ہدایات شروع ہو رہی ہیں۔ طلاق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں اگر سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ان مسائل کو سمجھنا، جو آیات آ رہی ہیں وہ بات بہت آسان ہے۔ دیکھیے، اسلام میں جہاں خاندان، فیملی، نکاح، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، وہاں یہ بھی اسلام چاہتا ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ یہ آپس میں محبت، مودت، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کنٹینیو رہنا چاہیے، اور آخری دم تک اس کو نبھانے کی پوری پوری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو کہ انڈیفینیٹ اور کنٹینیوس قسم کا ایگریمنٹ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص پیریڈ کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو اسپرٹ تو یہ ہے کہ اس کو آخری دم تک نبھایا جائے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کبھی کوئی اختلاف، کوئی نزاع، کوئی ڈفرینس آف اوپینین اس درجے کو آ جائے کہ ساری بیسٹ ایفرٹس کے باوجود، یعنی اس قسم کے ڈفرینس آف اوپینینس کو بھی اور سارے اختلافات کو دور کرنے کے لیے بھی قرآن مجید ہدایات دیتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اگر ورسٹ ایونچولیٹی یہ ہے کہ کوئی شکل اکٹھے رہنے کی نہیں بن سکتی، تو پھر اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ زبردستی ایک مرد اور ایک عورت کو آپس میں معلق کر کے رکھا جائے، بلکہ اس صورت میں پھر اسلام نے آخری چارہ کار کے طور پر طلاق کی بھی اجازت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی حلال چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق، لیکن ہے بہرحال وہ بھی حلال میں سے، اگرچہ سب سے آخری درجے میں ایکسرسائز کرنے کی چیز۔ اب چونکہ عام طور پر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। सो मच सो कि जिस वक्त निकाह हो रहा होता है उस वक्त भी कोई नहीं बताता कि अगर कभी खुदा ना खास्ता ये जो एग्रीमेंट तुम इतने एहतमाम से साइन कर रहे हो इसको कभी टर्मिनेट करने की नौबत आ जाए तो इसकी टर्मिनेशन की क्लॉजेस क्या है। तलाक असल में ये जो एग्रीमेंट ऑफ निकाह है, कल आपको याद है मैंने अर्ज किया था कि जिंदगी सारी वादों और वाहिदों पर मोहित, तो उसी में से एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट वो है फैमिली का एग्रीमेंट निकाह की शक्ल में, अक़्द निकाह। और उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का तरीका जो है वो तलाक है। अब इस एतबार से उसमें ये कहा गया है कि जो दुरुस्त तरीका उसका ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि तलाक खातून को उसकी पाकीजगी की हालत में दी जाए, यानी जब वो अपने पीरियड से फारिग हुई है, अभी मियां बीवी का आपस में ताल्लुक कायम दोबारा नहीं हुआ और इसी पाकी की हालत में उसको तलाक दी जाए। उसकी एक मसलियत यह है कि आगे चूंकि 3 पीरियड्स का एक वेटिंग टाइम है, नोटिस पीरियड है, तो वो उसका सही तायुन हो सके, वरना यह है कि अगर इन बिटवीन दी गई है तो फिर उसके बाद जब पीरियड हो तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड 3 का जो है सिलसिला होगा। उसके अलावा आदमी जो है वो उस वक्त तक अगर कोई गुस्सा गिल है, कोई बात है, तो दरमियान में एक वक्फा है जिसमें आदमी उसके ऊपर गौर कर सकता है कबल इसके कि वो अल्फाज मुंह से निकाल ले। ये नहीं है ये जाहिलों की तरह फौरी तौर पर गुस्से में आए और तलाक 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 बस वो 3 का 100 मरतबा तलाक देखो। ये तरीका बहुत गलत है, अल्लाह की नाराजगी को भड़काने वाला है। उसकी बजाय सही और दुरुस्त तरीका यह है कि पाकीजगी की हालत में तलाक दी जाए और उसके बाद अब जैसे मैंने अर्ज किया कि वो जो 3 पीरियड्स या 3 हैज ये है जो इद्दते तलाक, और इसे हम अपनी जबान में समझने की अगर कहें कि ये तलाक का नोटिस पीरियड है। इस अरसे में वो खातून उसी घर में रहेगी, उसको सारे राइट्स वही हासिल रहेंगे, सिर्फ ये है कि उस अरसे के अंदर अंदर अगर उनकी आपस में दोनों में फिर से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और खातून को भी चाहिए कि वो जिस तरह से पहले अपना नॉर्मल जो उसका बिहेवियर था और जो अपने आप को बना संवार कर रखती थी वैसे ही रखे, ताकि मर्द का दिल उसकी तरफ दोबारा से माइल हो जाए। अब अगर उनके दरमियान फिर से अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो सिर्फ आपस में दोबारा से रुजू कर लेना, मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम कर लेना, या मियां की तरफ से जबान से ये कह देना कि भाई मैंने अपने ये हम दोबारा से मियां बीवी की हैसियत से रहते हैं, ये काफी है। इसके जरिए से गोया कि एक तलाक के अंदर जब 3 पीरियड्स के नोटिस पीरियड के दौरान अगर वापस लौटा लिया जाए तो ये इसमें दोबारा से मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम हो जाता है। अगर वो 3 पीरियड खत्म हो गया, यानी नोटिस पीरियड खत्म हो गया, टर्मिनेशन नोटिस जो दिया था वो खत्म हो गया, तो अब एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट हो गया, लेकिन इट इज स्टिल रिन्यूएबल बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, बाहमी रजामंदी से दोबारा निकाह हो सकता है। अब रिन्यूअल कैसे होगा, जैसे दुनिया में मारूफ तरीका है कि नोटिस पीरियड के अंदर तो आप अपना नोटिस वापस ले ले तो नया एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, नोटिस पीरियड खत्म हो गया, एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, तो अब दोबारा एग्रीमेंट किया जाएगा, तो एक दफा फिर अब अक़्द निकाह बाकायदा होगा और फिर इंसान कोशिश करे वही पूरा प्रोसेस के अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारे मियां बीवी की हैसियत से। अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी में फिर कभी ऐसी नौबत आ जाए कि फिर उस दर्जे की इख्तलाफ राय के जहां पे निभाह होने की कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं है, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट फिर यही पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, यानी पाकी की हालत में तलाक दी जाए, 3 हैज या 3 पीरियड जो है वो नोटिस पीरियड है, उसके दौरान अगर अपना नोटिस विड्रॉ कर लिया जाए, यानी रुजू कर लिया जाए, तो फिर से मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम हो, अरे रिश्ता कायम हो जाएगा, दोबारा से निकाह की भी जरूरत नहीं है। अगर नोटिस पीरियड खत्म हो गया, यानी वो 3 पीरियड जो है वो एक्सपायर कर गए, तो उसके बाद अब जो है वो दूसरी तलाक जो है वो वाकया हो चुकी, लेकिन अभी भी वापसी का रास्ता है कि एग्रीमेंट दोबारा रिन्यू हो सकता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि बस ये लास्ट चांस था। अब इसके बाद अगर खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसी वर्स्ट इवेंचुअलिटी आती है कि तीसरी मरतबा ये चॉइस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो बहुत उसको सोचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि तीसरी मरतबा जब ये चॉइस एक्सरसाइज की जाएगी तो फिर उसके बाद वापसी का रास्ता آلموسٹ جو ہے وہ محال ہے. اس لیے کہ ہوگا پھر بھی یہی تیسری طلاق بھی اسی طرح سے پاکی کی حالت میں دی جائے گی اس کے دوران, لیکن اب کوئی نوٹس نہیں ہے. وہ جیسے ہی وہ طلاق دی جاتی ہے وہ واقعہ ہو جاتی ہے. عورت کے لیے البتہ وہ عدت طلاق اس صورت میں بھی پوری کرنی ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر خدا نخواستہ یعنی اگر کوئی حمل وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے اسپیرٹ کے اندر, اور پتہ چل جائے کہ اس مرد کی کیا کہ اگر کوئی اولاد ہے تو وہ بھی واضح ہو جائے, ورنہ طلاق اسی وقت واقعہ ہو گئی. اب اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ہے, اب ایگریمنٹ رینیو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایگریمنٹ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جب جہاں توڑ دیا جب جہاں پھر سے رینیو کر لیا. دو مرتبہ پہ یہ موقع ملا, تیسری مرتبہ جو ہے وہ پھر موقع نہیں. اب اس کے بعد تو صرف یہ ہے کہ نارمل کورس میں اگر وہ خاتون کسی اور جگہ پر نکاح کرے اور وہاں پر بھی اللہ نہ کرے کہ وہ یا اس شوہر سے کوئی اسی طریقے سے نارمل طریقے سے کوئی علیحدگی کی نوبت آ جائے یا وہ شوہر انتقال کر جائے اور اب کہیں دوبارہ ان کو خیال آئے کہ ہم نے آپ خام خی اپنا جو ہے وہ یہ سارا کام خراب کیا تھا, اور پھر اگر وہ میوچل کانسنٹ سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ جو ریموٹ پاسبلٹی ہے یہ دونوں چیزیں کہ جناب اب چوتھی جگہ بھی خاتون کا نکاح ہو اور چوتھی مرتبہ یعنی یہ معاملہ ہو اور وہاں پر بھی اس کو جو ہے طلاق ہو, اس کی پاسبلٹی بہت ہی ریئر اور ریموٹ ہے. یا یہ ہے کہ وہ آدمی کا فوت ہونا وہ اس کو بھی پہلے سے پریڈکٹیبل نہیں ہے. تو گویا کہ یہ تو راستہ وہ بتایا گیا ہے. ویسے کوئی بھی غیرت مند شوہر یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی پہلے کسی اور کے پاس جائے پھر وہاں سے جو ہے وہ طلاق ہو پھر اس کو لوٹائے, اس سے پہلے نہیں اچھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے. تو یہ گویا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت ہی ریئر اور ریموٹ پاسبلٹی ہے جس کے ذریعے سے کبھی زندگی میں پھر سے رجوع ہو سکتا ہے. یہ پورا پروسیس ہے. اب اس کی روشنی میں جب آپ آیات پڑھیں گے اس بیک گراؤنڈ میں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو یہاں احکام آئے ہیں وہ واضح ہوتے چلے جائیں گے. تو فرمایا کہ وہ ان عزم الطلاق, اور اگر وہ انہیں طلاق کا ارادہ کر دے یعنی ان کے بارے میں پختہ ارادہ کر لیں طلاق کا, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اس سمیع العلیم کے اندر ایک وارننگ ہے کہ طلاق کے بارے میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرو, اس لیے کہ یہ سوچ لو کہ وہ ذات جو سب کچھ تمہاری سن بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے, جسے تمہاری نیتیں تمہارے ارادے کسی خاتون کو تنگ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو یا واقعی کوئی جینون پرابلم ہے, کسی اور کو پتا ہے یا نہیں پتا, اس کو پتا ہے جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اور جو طلاق یافتہ خواتین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں تین حیض یا تین پیریڈ تک کے لیے. یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ عدت طلاق جس کے اندر یہ پتا چل سکے کہ کوئی اولاد وغیرہ کا معاملہ صاحب کا شوہر سے تو نہیں ہے. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, اور ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان کے رحموں کے اندر ان کے پیٹوں کے اندر یعنی پریگنینسی وغیرہ. ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ واقعی اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھتی ہیں تو انہیں اس کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ٹھیک ہے یہ جس شوہر سے ہے اسی کی طرف منسوب ہونی چاہیے. وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا, اور ان کے شوہر یا ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کو واپس لوٹا لیں رجوع کر لیں اسی پیریڈ کے اندر اندر, وہ جو تین پیریڈ تین ہے اس کا نوٹس پیریڈ ہے اس کے اندر اندر وہ ان کو لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں. ان ارادو اصلاح, اگر ان کا ارادہ اصلاح احوال کا ہو, تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ واقعی دوبارہ سے میاں بیوی کی حیثیت سے خوشگواری اور محبت کے ساتھ فیملی لائف گزارنے سے کے لیے, اگر خدا نہ خواستہ عورت کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کیا تو پھر اللہ کی ناراضگی جو ہے اس کی گرفت میں بھی آئیں گے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان خواتین کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے فرائض ہیں معروف طریقے سے, یعنی جیسے کہ مردوں کو ان کے اوپر حقوق حاصل ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں. دونوں ہی اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں اور ان کے اعتبار سے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے چاہیے. خواتین کے لیے بھی پہلے ہی حقوق ایسے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے, لیکن یہاں غور کیجئے اللہ کے قربان جائیے, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بعد میں سوسائٹیز ایسی بننی ہیں جن میں مردوں نے اپنے آپ کو بالا تر समझने की कोशिश करनी है। हिंदुओं के साथ रहने की वजह से उनके अंदर इस किस्म का गुरूर और तकब्बुर आ सकता है, इसलिए उसने पहले खवातीन के हुकूक का तस्करा किया। पहले क्या वाला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी, उन औरतों के भी वैसे ही हकूक है, मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, जैसे के तुम्हारे उनके ऊपर हक, जैसे इन मर्दों के औरतों के ऊपर हक है, वैसे ही औरतों के मर्दों में, लेकिन औरतों के हकूक का पहले तस्करा फरमाया, ताकि कहीं कोई ये ना समझे कि सिर्फ ये खबर, यानी इस एतबार से, हकूक के एतबार से औरत और मर्द की मसावात, नेकी में, भलाई में, शर्फ़ इंसानियत में, वो सब के सब बराबर हैं। अलबत्त मियाँ बीवी की हैसियत से अल्लाह ताला ने एक दर्जा, जैसे कहा वल्लिर्रिजाल अलैहिन्ना दराजा, और मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है इंतजामी एतबार से, इस एतबार से नहीं कि मर्द कोई आला मखलूक है औरत कोई अदना मखलूक है, इस एतबार से तो दोनों बराबर है, दोनों के हकूक और दोनों के फराइज हैं, अपने अपनी फील्ड ऑफ ड्यूटीज हैं और उसके अंदर अंदर उनके राइट्स भी हैं और जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन मर्दों को इंतजामी एतबार से उन पर एक दर्जा फौकियत का या फजीलत का हासिल है। और ये जो है गोया के हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला के कौल के मुताबिक ये मर्दों से इस बात का तकाजा करता है कि वो ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें, औरतों के हकूक की अदायगी की ज्यादा फिक्र करें, बजाय इसके कि सिर्फ अपने हकूक के बारे में फिक्रमंद रहें, उनके अंदर ज्यादा बर्दाश्त और ज्यादा सब्र, और इस मामले में क्योंकि अल्लाह ने उन्हें एक दर्जा फौकियत दिया है तो उन्हें चाहिए कि अपनी खवातीन के हकूक के अदायगी में किसी किस्म की कोताही न करें। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह गालिब और कमाल हिकमत वाला है। ये मत भूलना कि अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में इख्तियार दिया है, तो इस इख्तियार की अकाउंटेबिलिटी, और ये जान लो कि तुम्हारे ऊपर तुमसे बड़े इख्तियार वाला मौजूद है, अगर तुम अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करोगे तो उसके यहाँ पकड़ का बायस होगा। और ये उसकी हिकमत है कि उसने जो जिस तरह से उसने अपनी मखलूक के अंदर जिस किस्म के कवा रखे, जिस किस्म की कैपेबिलिटीज रखी, जिस किस्म की पोटेंशियलिटीज रखी, उसके लिहाज से उनके लिए दायरा कार का तायुन किया। उसने अगर सिन्फ़े नाज़िक के अंदर वो सारी नज़ाकतें रखी हैं तो उसके लिए मुश्किल जिम्मेदारियां बाहर की नहीं रखी हैं। उसने अगर मर्द को जो है वो ज्यादा हार्ड बनाया है, ज्यादा कवि बनाया है, भागदौड़ के काबिल बनाया है, तो इसलिए उसके ऊपर जो है सारी माश की और बाहर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाली। अत्तलाक मर्रतान, वो तलाक जो जिसको लौटाया जा सके वो सिर्फ दो मरतबा है, समझ चुके जो अभी मैंने तफसील पहले बताई है। फइमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिएहसान, बस फिर रोक लेना है भले तरीके से, यानी दो तलाकों के अंदर अंदर तो रुजू करने की इजाजत है, और तसरीहुम बिएहसान या छोड़ देना है बहुत ही खूबसूरती के साथ। यहां गौर कीजिए, तलाक जैसे काम में भी अल्लाह कह रहा है कि छोड़ना है तो बहुत ही खूबसूरती के साथ, ये नहीं कि रात को खड़े खड़े धक्के देकर घर से निकाल दिया और बेचारी को पता नहीं है कि रात कहां पर गुजारेगी, पड़ोसियों के यहां जाएगी या किसी जो है नौकर की मेहनत करेगी, खुदा के लिए मुझे रात तो अपने क्वार्टर में रह लेने दो, ये नहीं, बल्कि छोड़ना भी है तो बहुत ही हसीन तरीके से, खूबसूरती के साथ। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्न, और तुम्हारे लिए हरगिज जायज नहीं है कि तुम उसमें से कुछ भी लो जो कुछ के तुमने उनको दिया है, शैयन कोई चीज भी उसमें से वापस न लो, यानी जितने तोहफे तहाइफ दिए हैं। अब देखिए हमारे यहाँ ये कितनी अजीब बात है, शादी के मौके पर पहले तो बड़े शौक के साथ जेवरात चढ़ाए जाते हैं, ये जी इतने जनाब सेट दिए और ये किया और वो किया, और अगर खुदा ना खास्ता कोई इख्तलाफ राय हुआ तो कह रहा निकालो निकालो, ये तो सब हमारे दिए थे। कुरान कह रहा है कि नहीं, तुम्हारे लिए हरगिज़ जायज नहीं है, अंताखुजू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना, जो कुछ भी तुम उनको दे चुके हो उसमें से शैया कोई चीज भी लेने की तुम्हारे लिए जायज नहीं है, इल्ला यखाफा अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह, सिवाय उस सूरत के कि जबकि वो दोनों डरे कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे। इसमें आगे सूरह निज़ाम में तस्कर आता है कि अगर से तुम उसको ढेरों माल दे चुके हो फिर भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि अब उसमें, जाहिर सी बात है ये आम जो इंसानी मुरव्वत और शराफत है इखलाक है उसके तहत भी तोहफा जब किसी को दे दिया जाए तो उससे वापस भी दे दिया जाता है कि जब नाराजगी होगी लड़ाई होगी तो निकालो सारे हमने जो तुम्हें तोहफे दिए थे, ऐसा तो यार आप किसी थर्ड पर्सन के साथ भी नहीं करते। तो जो सबसे क्लोज एसोसिएशन जिसके साथ रही है, अब अगर खुदा ना खास्ता सेपरेशन की नौबत आ गई तो निकालो सब कुछ, हर किसी उसकी इजाजत नहीं है, कुरान मना कर रहा है। हाँ, जो एक्सेप्शन बता रहा है कि सिवाय इसके कि वो दोनों डरे कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। वो कैफियत कौन सी है? फैन खिफ्तुम अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह। ये एक्सेप्शन हुआ है कि जहां पर खुदा ना खास्ता औरत की तरफ से किसी किस्म की बदकारी या कोई बद किरदारी का मुजाहरा अगर हो तो वो वाली एक्सेप्शन है जो कि नॉर्मल हालात में नहीं होती। और फैन खिफ्तुम अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह, और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम दोनों अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकोगे, फला कि अगर वो दोनों यानी मियां बीवी अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, फला जुनाह अलैहिमा, तुम दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, फी मफ्तदत बिह, इस सूरत में कि वो औरत कुछ मुआवजा देकर कुछ फिदिया देकर अपना किस्सा पाक करा ले। यानी ये वो कैफियत है कि जहां पर मर्द तो अभी तलाक देने के लिए आमादा नहीं है लेकिन खातून इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि मेरा अब इसके साथ गुजारा नहीं है, तो उसमें खातून को भी खुला लेने की इजाजत है लेकिन वो बाकायदा उसकी शरायत है और वो काजी के यहां जाकर उसका फैसला होता है। और उस खुला में गोया लेने के लिए औरत अगर ये चाहे कि उसके फिदिये के तौर पर अगर कोई मेहर वगैरह जो उसका अभी उसने शौहर ने अदा करना हो या वो अपना मेहर वापस करके और वो कहे कि भाई मैं आपसे जो है वो चाहती हूँ का मुझे इजाजत दे दिया है, तो ये उस कैफियत में है। दिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद है, फला तअतादूहा, इनसे हरगिज तजावुज ना करना, इनसे आगे ना बढ़ना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो कोई अल्लाह की हुदूद को क्रॉस करेगा उससे आगे बढ़ेगा, फाउलाइका हुमुज ज़ालिमून, तो वही लोग हैं जो ज़ालिम हैं। फइन तल्लक़हा, बस अगर फिर उसको तलाक दे दी, ऊपर की दो मरतबा तलाक जिसके तहत लौटाया जा सकता है, अब ये तीसरी तलाक का तज़किरा है, बस अगर उसको गोया कि ये तीसरी तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह, तो अब उसके लिए हरगिज वो और खातून जो है वो हलाल नहीं होगी जब तक कि वो किसी और शौहर से किसी और खामद से निकाह ना करे। फइन तल्लक़हा, और पस अगर वो शौहर भी किसी नॉर्मल कोर्स में उसको तलाक दे दे, फला जुनाह अलैहिमा अन यतराजा, तो फिर उस सूरत में उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं। यानी वो साबका जो मियां बीवी हैं जो पहले तीन तलाकों के प्रोसेस से गुजर के अलहदा हो चुके थे, चौथी मरतबा उस खातून का किसी और जगह निकाह हुआ और उसके बाद उसने तलाक दे दी, तो फिर जो है वो दोबारा अगर उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं, अन यतराजा, अगर वो दोनों आपस में रुजू कर ले, इन जन्ना अन युकीमा हुदूदल्लाह, अगर उन्हें इस बात का गुमाने गालिब हो कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम रख सकेंगे, वतिल का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हुदूद है, जो बैजिनुहा लिकौमी यालमून, अल्लाह इन्हें खूब खोल कर बयान फरमा रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, जो जानना चाहते हैं। इसमें जो हलाला का जो तसव्वुर है, हलाला का वो जो कॉन्सेप्ट है, वो हलाला इस मानी में के जनाब पहले से एक प्री यानी एग्रीड ये अरेंजमेंट कि एक दिन के लिए तुम मेरे साथ निकाह कर लो, मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम कर लो और उसके बाद तलाक दे देना, ये हर चीज इसकी स्पिरिट नहीं है बल्कि ये इंतहाई नापसंदीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, के हलाला करने वाले पर भी और जिसके लिए हलाला किया जाए उन दोनों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और हदीस शरीफ में ऐसे शख्स के लिए कराए के सांड के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यानी ये इतना नापसंदीदा फेल है, इसको खामखा जो है इस तरह से खेल नहीं बना लेना चाहिए बल्कि उससे पहले तलाक के बारे में ही बहुत सोच समझ कर बहुत ही जो है कूल माइंडेडली जो है हमें फैसला करना चाहिए। वाइजा तल्लक तुम उन्निसा, और जब तुम खवातीन को तलाक दे चुको, फबलग न अजलहुन, और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए यानी उनके तीन पीरियड पूरे हो जाए, फामसिकूहुन बे मारूफिन, तो फिर चाहो तो उनको यानी उन तीन पीरियड के अंदर अंदर मारूफ तरीके से भले तरीके से रोक लो, औसर्रिहूहुन मारूफिन, या उनको छोड़ दो वो भी भले तरीके के साथ मारूफ के मुताबिक, वला तुमसे कुहुन विरार लितअतदू, और उनको मत रोक कर रखो ताकि तुम उनको सख्ती उन पर करो या उन पर ज्यादती करो या उनको तंग करने के लिए, वमन यफअल ज़ालिका, तो जो कोई भी ऐसा करेगा, फकत ज़लम नफ्सह, तो वो तो अपनी जान पर जुल्म करेगा, वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, और देखो अल्लाह की आयात को खेल तमाशा न समझो, इसे बाजीचा अतफाल न जानना, ان کا مذاق نہ بنانا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ کی نعمت اور انعام جو تم پر ہوا ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ, اور جو اس نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے, یہ قرآن جیسی ہدایت, اور اس میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے فیملی لائف کے بارے میں انسٹرکشنز اللہ نے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ دی ہیں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی وہ بیسک یونٹ ہے کہ اگر وہ پرسکون ہے تو پوری سوسائٹی پرسکون ہے, اور اگر فیملیز کے اندر ہی جو ہے وہ جھگڑے ہیں تو پھر ساری سوسائٹی جھگڑوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے. تو اللہ کے اس نعمت اور انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے, اور اس کتاب میں سے والحکمہ اور دانائی نازل فرمائی ہے. یعظکم بھی, اور اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے اللہ نصیحت فرما رہا ہے, تمہیں واعظ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلموا, اور خوب اچھی طرح جان لو. ان اللہ بکل شیء علیم, یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. یہ جو اللہ کی آیات کو اور اللہ کے ان احکام کو مذاق نہ سمجھو, اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں خواہ ارادتن کہا جائے یا مذاق سے کہا جائے, وہ تینوں واقعہ ہو جاتی ہیں. ایک نکاح کا معاملہ ہے, دوسرے طلاق کا معاملہ ہے, اور تیسرے دوبارہ رجوع کرنے کا معاملہ ہے. یہ تینوں جیسے ہی انسان منہ سے نکالتا ہے اسی وقت واقعہ ہو جاتی ہیں. دلی جو انٹینشنز ہیں وہ چاہے مذاق کے ارادے سے بھی کی ہو تب بھی ہے, گویا کہ اس میں اس کو کھیل نہیں سمجھنا چاہیے, بہت سیریسلی جو ہے اس کو لینا چاہیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور وہ اپنی عزت کو پہنچ جائیں, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, تو انہیں مت روکو کہ وہ نکاح کرنے سے اپنے خامدوں سے. یعنی اس میں کیا معاملہ ہے, اس میں دونوں قسم کی سچویشن ہے. ایک یہ ہے کہ کسی خاتون کو خدا نخواست اس کے شوہر نے طلاق دے دی, عدت کا پیریڈ گزر گیا, تو ایک طلاق بھی واقعہ ہو گئی اور دونوں ناراضی ہو گئی. اب اگر پھر سے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کی کوئی شکل پیدا ہو رہی ہے تو کئی دفعہ گھر والے آڑے آ جاتے ہیں خاتون کے کہ اس بدبخت نے پہلے ہماری عزت کا ڈھیلا کیا, ہمیں ہر جگہ پر بدنام کیا, اب ہم دوبارہ اس سے کسی صورت میں بھی تمہیں اس کے گھر میں نہیں جانے دیں گے. تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. اگر میاں بیوی آپس میں دوبارہ سے رجوع کرنا چاہیں تو پھر گھر والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اس میں رکاوٹ بنے. اور دوسرا یہ ہے کہ جناب اگر خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو ایک جگہ طلاق ہو گئی تو اب آئندہ کے لیے اس کے نکاح کے راستے ہی بڑے مسدود ہو جاتے ہیں کسی اور جگہ پر بھی, اور اگر کہیں کوئی ایسی شکل بن بھی رہی ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس میں روڑے اٹکانا اس سے بھی روکا گیا ہے کہ وہ خواتین چاہے وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنی چاہتی ہوں, جو اگر وہ اس کے مطلب ایک یا دو طلاق کا معاملہ ہے, اور یا وہ آئندہ ہونے والے شوہروں سے نکاح کرنے سے, تو ان کو مت روکو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جبکہ وہ آپس میں معروف طریقے کے ساتھ رضا مند. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر, یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو کہ تم میں سے یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. ذالکم ازکا لکم و اطہر, اور یہی تمہارے لیے پاکیزہ تر بھی ہے اور صفائی اور ستھرائی کے لحاظ سے معاشرے کے اندر پاکیزہ ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح جتنی جلدی ہو سکے نوجوان بچے بچیوں کا بھی کیا جائے, اور خدا نخواستہ اگر کسی فیملی میں سیپریشن ہو جاتی ہے تو ان کا بھی آپس میں دوبارہ سے نکاح, یا دونوں کا الگ الگ کسی اور جگہ پر. یہ معاشرے کے پورے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری, اور اگر خدا نخواستہ یہ نہیں ہوگا تو پھر جو گندگی پھیل رہی ہے وہ اور زیادہ پھیلے گی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس, اس شخص کے لیے جو چاہے کہ یہ جو رضاعت کی مدت ہے, دودھ پلانے کی مدت ہے, اس کو پورا کیا جائے. اس حکم کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو کامن ہے, ساری ہی ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ اس سے مدت رضاعت دودھ پلانے کا جو ایوریج پیریڈ جو سامنے آ رہا ہے وہ دو سال کا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کی سپریشن ہو رہی ہے لیکن اس کے ہاں بچہ ہے سابقہ شوہر سے, اور سابقہ شوہر بھی یہ چاہتا ہے کہ یہی ماں اس کو دودھ پلائے, تو صورت میں ماں کو یہ ذمہ داری دو سال تک نبھانی چاہیے. ماں کا دودھ یہ اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے کتنی بڑی نعمت رکھا ہوا ہے. یہ تو اب آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹرز بھی سارے اپنی یا ہمیں آپ کو ڈبے کا دودھ پلا کے اب پھر اس نتیجے پر پہنچ چکے کہ نہیں, ماں کا دودھ ہی سب سے بہتر ہے. اور اب میں آپ کو یہ ڈاکٹرز کی بات ہی جو ہے وہ سنانے جا رہا ہوں کہ یہ ماں کا دودھ, یہ ڈاکٹر اعجاز احمد ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ, انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا, اس میں سے میں آپ کو ایکسٹریکٹ سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فیمیل کے اندر دودھ پیدا کرنے کا خودکار نظام آٹومیٹک سسٹم جو ہے وہ جنریٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں جو بچے کے لیے اور ماں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے بہت سارے پہلو ہیں. پہلی بات وہ کہتے ہیں ماں اور بچے میں لمس کے ذریعے سے, یعنی جو ٹچ کرتا ہے بچہ ماں کو, انس کے, محبت کے, یگانگت کے دلی جذبات پیدا ہوتے ہیں. بچہ ماں کی خوشبو کو پہچانتا ہے, اس سے جسمانی اور روحانی فرحت حاصل ہوتی ہے, اور اس کے دل میں ماں کے لیے شدید محبت پیدا ہوتی ہے, اور بعین ہی یہی جذبات ماں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور اگر بچے کو ماں کی وہ گرم آگوش میسر ہی نہیں آئی ہے تو پھر ماں کس طرح سے شکوہ کرتی ہے کہ جناب بچے نے جو ہے میرا کچھ جو ہے وہ میرا خیال ہی نہیں رکھا. پھر کہتے ہیں کہ پہلے چند دن کا دودھ انتہائی گاڑا اور ہلکا زردی مائل ہوتا ہے, اسے میڈیکل لینگویج میں کولیسٹروم کہتے ہیں. کولیسٹروم جو ہے اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ بچے کو اعلیٰ ترین غذا بغیر رقم خرچ کیے حاصل ہو رہی ہوتی ہے, قدرتی طور پر جو اس ایج کے اعتبار سے اس کے لیے سب سے بیلنس ڈائٹ ہے. اس لیے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ جس نے اس بچے کو پیدا کیا, جو رب العالمین ہے, اور وہ اس سے بڑھ کر جو ہے بچے کی ضرورتوں کو کون جو ہے وہ پہچاننے والا سمجھنے والا ہے. تو اس کے لیے اعلیٰ ترین غذا. اس لیے غریب والدین بھی دودھ کے لیے کسی بھی جو ہے وہ بوجھ کا شکار نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ماں جن جان لیوا بیماریوں سے اپنی زندگی میں جاں بر ہوئی ہوتی ہے, ان تمام بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس, قوت مدافعت نوزائیدہ بچے کو اس کولیسٹرول کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ وہ نعمت ہے جو مہنگے سے مہنگے ٹیکے اور دوائیاں استعمال کر کے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امیون سسٹم جو بچے کا ڈیولپ ہوتا ہے اس میں وہ ماں کے جو ابتدائی دنوں کا دودھ ہے وہ بہت زیادہ پیوٹل رول پلے کرتا ہے. اور آج کی جدید سائنس اس کا کوئی نیم البدل ڈھونڈ ہی نہیں سکی ہے. ڈبے کے دودھ کے ذریعے سے یہ ساری پروٹیکشن نہیں حاصل ہو سکتی. نوزادہ بچے کو جتنا گرم دودھ جس ٹیمپریچر پر اس کو چاہیے ہوتا ہے, 100% اسی درجہ حرارت پر ماں کی چھاتی سے وہ دودھ برآمد ہوتا ہے, نہ اس سے زیادہ گرم اور نہ اس سے کم. ورنہ کبھی تو مائیں جو ہے وہ دودھ گرم کرتی کرتی بچوں کے حلق جلا لیتی ہیں, اور کبھی اس کو ٹھنڈے میں جو ہے وہ پلا دیا اور پھر اس کے پیٹ میں ایسی گڑبڑ شروع ہوئی کہ جناب سنبھالنا مشکل ہو گیا. لیکن اللہ پاک نے یہ قدرتی نظام رکھا ہوا ہے. جب نوزائیدہ بچہ ماں کا دودھ چوستا ہے تو اس عمل سے قدرت کا ایک پیچیدہ عمل وقوع پذیر ہوتا ہے. مختلف ہارمونز ماں کے جسم سے نکلتے ہیں اور اس کی بڑی ہوئی اور پھیلی ہوئی بچہ دانی کو واپس قدرتی حالت پر لاتے ہیں. ماں کے اپنے سسٹمز کی کریکشنز کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے تاکہ اس کے جسمانی نظام میں اس پریگنینسی اور برتھ کے پروسیس میں جو کمپلیکیشنز اور جو بھی اس کے اندر امبیلنسز کھڑے ہو چکے ہیں وہ سب دی جائے, دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ جائے. بچے کے ماں کا دودھ چوسنے کے عمل سے ایک اور پیچیدہ نظام حرکت میں آتا ہے, اور وہ ہے حمل روکنے کا نظام. قدرتی طور پر بچے کی پیدائش میں وقفہ, اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے قدرتی طور پر یہ وقفہ جو ہے یہ خود آتا ہے. اس طرح خاندانی منصوبہ بندی کا جو قدرتی نظام ہے, ایک ہے جو آرٹیفیشل ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, اور ایک ہے جو خالق اور مالک, اسے بھی پتا تھا کہ کب تک بچے کو غذا کی ضرورت ہے, اتنی دیر تک نیکسٹ پریگنینسی نہیں ہونی چاہیے, اور اس لیے اس نے یہ سسٹم دیا. تو یہ نیچرل سسٹم جو ہے کہ پیدائش میں وقفہ رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائے. جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو دودھ کے لیے وہ پکارتا ہے, لیکن ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا خودکار روحانی نظام رکھا پیدا کیا ہوا ہے کہ بچے کی طلب کے بغیر ماں کو از خود علم ہو جاتا ہے کہ بچے کو اب دودھ کی ضرورت ہے. اور کئی ماؤں کی دودھ بھری چھاتیوں میں ایک ایسی حس حرکت میں آتی ہے کہ ماں کی چھاتیاں خود اسے بتلاتی ہیں کہ بچہ بھوکا ہے. نوزائیدہ بچے کی جو فوکس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہوتی ہے جتنا فاصلہ ماں کا دودھ چوستے ہوئے بچے کی آنکھ اور ماں کے چہرے کے درمیان ہوتا ہے. بچہ اس سے زیادہ فوکس کر ہی نہیں سکتا ہے. تو بچے کی آنکھوں اور ماں کے چہرے کے درمیان جو فاصلہ ہے, فاصلہ اس خصوصی فاصلے سے کم یا زیادہ فاصلے پر بچہ ماں کو آنکھوں سے دیکھ کر پہچاننے سے قاصر ہوتا ہے. تو ماں کی پہچان بھی اس کو تبھی آئے گی جب وہ اسے ماں کی چھاتیوں سے دودھ ملے گا. بچے کو اپنا دودھ پلانے والی مائیں خوفناک مرض, چھاتی کا کینسر, بریسٹ کینسر اس سے محفوظ رہتی ہیں. اکثر و بیشتر وہ خواتین جن کی خدا نخواستہ شادیاں نہیں ہوتی یا جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں, بریسٹ کینسر کے انسیڈنسز ان میں زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ نیچرل سسٹم جس کے ذریعے سے اس کے خلاف بھی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے. اور دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں کے نپل خود بخود صاف ہوتے رہتے ہیں اور ان میں جراثیم کی نشو نما بھی نہیں ہو پاتی ہے, اور اس لحاظ سے وہ بہت ساری بیماریوں اور کمپلیکیشن سے بچی رہتی ہیں. یہ چند ایک ایکسپیکٹ تھے جو میں نے صرف اس لیے کہ تاکہ پتا چلے کہ اللہ نے جو نظام ہمیں دیا ہے, ساری میڈیکل سائنس اپنی پوری ریسرچ اور ترقی کے بعد بھی وہیں پہنچ رہی ہے کہ خیر اسی میں ہی ہے. تو ٹھوکریں کھا کر وہاں پہنچنے کی بجائے اور اپنے آپ کو محروم کرنے کی بجائے اللہ کی جو رحمت ہے اس سے اس نیچرل طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے, تو اپنے لیے بھی فائدہ, بچے کے لیے بھی فائدہ. وحالل تو اب یہ آگے بات کہ جو اگر دودھ پلائے گی وہ خاتون جسے خدا نخواستہ طلاق ہو چکی ہے اور وہ سابقہ شوہر کے بچے کو دو, وہ بھی پورے دو سال دودھ پلائے اگر شوہر چاہتا ہے, تو وحالل مولود لہو رزقہن و کسوتہن بالمعروف, اور جس کا بیٹا ہے جو اولاد والا ہے اس کے ذمے ہے اس خاتون کا کھانا بھی اور کپڑا بھی دستور کے مطابق. ایسی بات ہے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اب اس کی ذمہ داریاں, اس کی لائبلٹی یہ اس سابقہ شوہر کے اوپر ہے جب تک کہ وہ اس کے لیے اس کو دودھ پلا رہی ہے. لا تکلف نفس الا وسعها, اور نہیں تکلیف دی جائے کسی بھی کو بھی اس کی طاقت مگر اس کی طاقت کے برابر, یعنی جتنی برداشت. لا تضار والدہ تم بے والدہا, نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے. ماں اپنی فطری مامتا کی وجہ سے مجبور ہے کہ بچے کو دودھ پلائے. اب اگر شوہر صاحب کہیں گے جی ٹھیک ہے یہ تو مامتا کی وجہ سے پلا رہی ہے تو میں کاہے کے لیے اس کو کھانا کپڑا اور اس کی ضروریات پوری کروں, یہ جو ہے ماں کو بچے کی وجہ سے تنگ کرنا ہے. ولا مولود اللہ بے والدہی, اور نہ ہی جس کا بچہ ہے اسے اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے. ماں جو ہے وہ کہیں خدا نخواستہ جو ہے وہ بفر جائے کہ جاؤ جیسے یہ پریشان ہوتا ہے بھلے ہونے دو, میں تو بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی, تو اب یہ بچے والے کو جو ہے اس بچے کی وجہ سے تنگ کرنا ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وعلی الوارث مثل ذلک, اور وارث کے ذمے بھی ویسا ہی نان نفقہ ہے. یعنی اگر وہ سابقہ شوہر انتقال کر جائے اور اس کا بچہ ابھی اس کو اس کی سابقہ بیوی دودھ پلا رہی ہے جس کو طلاق بھی ہو چکی ہے, تب بھی اب یہ ورثہ کے ذمے ہے کہ اس کو نان نفقہ فراہم کرے اس دو سال کے پیریڈ تک جب تک کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس وراثت میں سے جو جانے والا چھوڑ کر مر گیا. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, پس اگر وہ دونوں باہمی رضامندی سے دودھ چھوڑانا چاہیں یعنی دو سال یا اس سے کم مدت میں, بتشاورن اور آپس میں مشورے سے, فلا جناح علیہما, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ کسی اور خاتون سے, فلا جناح علیکم, تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ یہ ماں کو تنگ کرنے کے لیے ایسا نہ ہو. جینون کوئی ریزن ہے کہ ماں بھی سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی دوسری خاتون دودھ پلائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مثلاً اللہ کرے اس کی کوئی آئندہ کوئی نکاح وغیرہ کا سلسلہ ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ چیز اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے, وہ بھی اس پر ایگریبل ہے, اور شوہر بھی چاہتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر خاتون کو تنگ کرنے کے لیے کہ نہیں تجھ سے نہیں دودھ پلاؤں گا, تو تو مامتا کے ہاتھوں تیرے تو پریشان ہو اور کسی اور سے پلاؤں گا, یہ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے کہا کہ باہم مشاورت کے ساتھ اور باہمی رضامندی کے ساتھ, اور اگر تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو اپنے بچوں کو, فلا جناح علیکم, تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جبکہ تم دے دو جو کچھ کے دینا ٹھہرایا تھا یعنی وہ نان نفقہ وغیرہ وہ بھلے طریقے سے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیے ہر حکم کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دوبارہ سے تاکید آ رہی ہے. دنیا میں یہ وہ معاملات ہیں جس میں کوئی پولیس اور کوئی عدالت وہ جو ہے وہ جسٹس کو انفورس نہیں کر سکتی ہے, سوائے اس کے کہ اگر میاں بیوی کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ ہوگا تو معاملات درست رہیں گے. ورنہ کون سا تھانے دار ہے جو آ کر صبح شام جو ہے یہ جھگڑے نپٹائے گا اور کہے گا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے. تو اس لیے بار بار تاکید آ رہی ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, وعلمو اور خوب اچھی طرح جان لو, ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ جو عمل بھی تم کر رہے ہو اسے کوئی اور دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ جب خود دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اسے تمہیں اس کا پورا پورا نتیجہ بھی فیس کرنا پڑے گا. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا, اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں, یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا, تو ان خواتین ان بیوہ خواتین کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں اپنے آپ کو اپنے آپ پر 4 مہینے اور 10 دن. یہ ہے بیوہ کی عدت. اس سے پہلے تھی طلاق یافتہ خاتون کی عدت, وہ تھی 3 پیریڈ. بیوہ کی عدت بتائی گئی ہے 4 مہینے اور 10 دن, وہ اپنے آپ کو منتظر انتظار میں رکھیں. فائزہ بلغنا اجلہن, پس جب وہ ان کی وہ پہنچ جائیں اپنی اس عدت کو, یعنی وہ عدت پوری کر لیں, فلا جناح علیکم, تو پھر تو تم پر کوئی گناہ نہیں, فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف, جو کچھ بھی وہ کریں اپنے بارے میں معروف طریقے کے ساتھ. یعنی اگر وہ اس عدت کے پورا ہونے کے بعد کوئی نکاح ثانی وغیرہ کا معاملہ کریں تو اس میں کوئی حرج کی اور گناہ کی بات نہیں ہے. عام طور پر بیوہ کے نکاح ثانی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, سسرال والے چاہتے ہیں کہ یہ ساری عمر بیوگی کی ہمارے ہاں ہی گزار دے, جبکہ دین کی اسپرٹ یہ نہیں ہے. دین تو یہ چاہتا ہے کہ یہ فیملی کا انسٹیٹیوشن ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ طلاق کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے تو دوبارہ سے نکاح ثانی سے قائم ہو جانا چاہیے. اگر خدا نخواستہ شوہر کے انتقال کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے تو تب بھی جو ہے پسندیدہ یہ چیز یہ ہے کہ دوبارہ سے نکاح کسی اور کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس لیے کہا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں جو بھی بھلے طریقے سے فیصلہ کریں. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ سے خوب باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, اور تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ایسی جو بیوہ خواتین ہیں اور ابھی وہ اپنے عدت کے پیریڈ میں ہیں تو اس کے دوران تم انہیں کوئی اشارے کے نائے سے نکاح کا پیغام بھی اگر دو, اپنا ارادہ ظاہر کرو, او اکننتم فی انفسکم, یا اسے اپنے دل میں چھپا کر رکھو, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب دیکھیے دین کیسے ترغیب دے رہا ہے کہ بیوہ خواتین کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے کیا وہ تو اس سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ مجھ سے 15 سال بڑی عمر میں. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ہے بیوہ کے نکاح کو برا سمجھنا, یا تھوڑا بہت عمر کا فرق, اگر بچی کا تھوڑی سی عمر زیادہ ہے تو بس نہیں جی نہیں یہاں تو نہیں ہو سکتا معاملہ, ایسا نہیں ہے. دین کے اندر جو ہے وہ بہت فلیکسیبلٹی ہے, گنجائش ہے, اور جو ڈیزائریبل باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے قرآن کھول کھول کر بتا رہا ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ تعالیٰ کو یہ تو خوب پتا ہے کہ تم اس کا ذکر تو ضرور کرو گے ہی, یعنی اگر تمہارا ارادہ کسی کے ساتھ ہوگا تو کہیں نہ کہیں تذکرہ, کہیں اپنے دوستوں میں رشتے داروں میں کہیں تو تذکرہ کرو گے. ولکن لا توعدوہن سرا, لیکن ان کے ساتھ ابھی کوئی مخفی طور پر کوئی وعدہ نہیں کرنا ہے. دیکھیے یہ معاملات ایسے نہیں ہے کہ جو کوئی مرد اور عورت چھپ کر ہی جو ہے خفیہ خفیہ ہی جو ہے, یا لڑکی یا لڑکا جو ہمارے ہاں لو افیئر اور یارانے پالے جا رہے, نہیں, یہ تو بہت ہی پاکیزہ طریقے سے یہ سارے معاملات نبھانے کے ہیں. تو تم ان کو مخفی طور پر جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی وعدہ وغیرہ نہ کرو, الا ان تقولوا قولا معروفا, سوائے اس کے کوئی معروف طریقے کے مطابق کو بات کرنا کہ ہاں بھائی میرا کسی خاتون کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہے, یا کچھ اس طرح سے جزوی طور پر اشارے کے نائے میں بات کہہ دینا وہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی پختہ ارادہ اس وقت تک نہیں. مثال کے طور پر اگر وہاں پریگنینسی وغیرہ کا معاملہ ہے تو اب کیا وہ آپ جو ہے اسی میں پروسیڈ کر جائیں گے؟ نہیں. اب تو ان کیس آف پریگنینسی یہ جان لیجئے کہ یہ جو عدت ہے چاہے وہ طلاق کی ہے یا وفات کی ہے یہ آٹومیٹیکلی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے انٹل ڈلیوری, اور وہ پھر آج اس کے آگے فقہا کے مختلف آ رہا ہے کہ جی وہ ڈلیوری اگر اس عدت سے پہلے ہو گئی تو کیا عدت پوری ہو گئی, یا اس کے بعد جو ہے بعد میں تو آٹومیٹیکلی ایکسٹینڈ ہو ہی گئی ہے, لیکن اگر جلدی ہو جائے تو اس کے فقہا کے مختلف مسائل ہیں, وہ ڈیٹیلز آپ جان سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی انڈیویجل سچویشن ہو, لیکن موٹی بات جو سمجھنے کی وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے پہلے سے کوئی پختہ وعدہ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. ولا تعظموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ, اور تم عزم پختہ عزم اور ارادہ نہ کرو نکاح کا جب تک کہ وہ عدت اپنی وقت متعینہ کو نہ پہنچ جائے. وعلموا, اور خوب اچھی طرح سے جان لو, ان اللہ یعلم ما فی انفسکم, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے, جو تمہاری نیتیں ہیں, جو تمہارے ارادے ہیں. فاحذروہ, پس اس سے چوکنے رہو, ہوشیار رہو, ڈرتے رہو. وعلموا, اور خوب اچھی طرح جان لو, ان اللہ غفور حلیم, کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت بردبار بھی ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم طلاق دو ایسی خواتین کو, مالم تمسوہن, جن کو ابھی تم نے ہاتھ نہیں لگایا, یعنی جن کے ساتھ علیحدگی میں ملاقات کی نوبت نہیں آئی. او تفرضوا لہن فریضہ, یہ جن کے لیے کوئی مہر وغیرہ متعین نہیں ہوا تھا, اگر گویا یعنی قبل از رخصتی اور قبل از مہر کے تعین کے اگر طلاق کی نوبت آ جائے, تو فرمایا ومتعوہن, انہیں بھی کچھ دے دلا کر, کچھ سامان دے کر رخصت کرو. اندازہ کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی والا تعلق ہوا, آپس میں سب کچھ ابھی بہت کچھ لینا دینا بھی ہوا, تب بھی خوبصورتی سے رخصت کرو. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ صرف نکاح ہوا اور اس کے بعد ابھی کوئی آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی اور مہر وغیرہ کا بھی کوئی فائنل تعین نہیں ہو پایا تھا, اور اس سے پہلے ہی اگر طلاق کی نوبت آ گئی, تو تب بھی انہیں کچھ سامان دے کر رخصت کرو, کیونکہ اب مہر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ دینا. علل موسی قدرہ علل مقتر قدرہ, جو وسعت والا ہے وہ اپنی قدرت اور اپنی حیثیت کے مطابق, اور جو تنگ دست ہے, جو مفلس ہے, وہ اپنی وسعت اور اپنی قدرت کے مطابق. متاع بالمعروف, یہ سامان بھی ہونا چاہیے معروف طریقے کے مطابق, دستور کے مطابق. حقا علی المحسنین, اور یہ حق ہے بہت ہی خوبصورتی سے نیکی اختیار کرنے والوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اور اگر تمہیں انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہوئی ہو, تم نے انہیں چھوا ہو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور تم ان کے لیے مہر متعین کر چکے ہو. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ, تو اس صورت میں آدھا مہر جو ہے وہ جو طے ہوا ہے اس کا آدھا پھر بھی ادا کرنا ہوگا, سوائے اس کے کہ وہ خاتون خود معاف کر دے اپنی آزاد مرضی سے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, عقدۃ النکاح, یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ. اس کا معاف کرنا کیا ہے؟ اس کے ذمے تو ہے آدھا دینا, لیکن وہ یہ کہے کہ نہیں میں پورا ہی دیتا ہوں, یہ شوہر نے معاف کیا. اور خاتون کا معاف کرنا یہ ہے کہ آدھا جو اس کو ڈیو ہے وہ کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے میرا ہمارے نباہ نہیں ہو سکا, ہم کوئی آبی ہمارے تعلقات میں نہیں ہوئے تھے, تو میں وہ مہر بھی نہیں لیتی. یہ دونوں کے لیے یہ آپشن ہے. وان تعفو اقرب للتقوی, اور اگر تم درگزر کرو, یعنی خطاب مردوں سے ہے, یعنی تم پورا مہر دے دو تو یہ تقوی سے قریب تر ہے, یہ زیادہ جو ہے پرہیزگاری سے قریب تر بات ہے. ولا تنسب الفضل بینکم, اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا, حسن سلوک کرنا, اس کو مت بھولا کرو. یعنی ہمیشہ معاملہ جسے اللہ نے درجہ زیادہ دیا ہے, جن کے درجے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ اچھے رویے کا, زیادہ احسن رویے کا مظاہرہ کریں. اور یہ دونوں کے لیے بھی آپس میں بینکم کا مراد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک, کوئی تھوڑی بہت اپنی حد توسیع ہو جائے اس کو برداشت کر کے بھی انسان ان تعلقات کو اچھے طریقے سے قائم رکھنے کی کوشش کرے. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اور حفاظت کیا کرو سب نمازوں کی, اور بالخصوص درمیانی نماز کی. درمیانی نماز, اس سے اکثر مفسرین نے تو مراد لی ہے عصر کی نماز, کہ صبح سے لے کر شام تک کی پانچ نمازوں کے وہ بالکل درمیان میں فال کرتی ہے, اور اس اعتبار سے واقعی وہ بہت ہی حفاظت کے لائق نماز ہے کہ اس کا وقت بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے. اگر ذرا سی آپ نے چوک ہوئی کہ میں بس ابھی فلاں مسجد میں جا کر پڑھ لوں گا یا اگلے چوک پر جا کر پڑھ لوں گا, پتہ چلا درمیان میں ٹریفک کے رش میں ایسے پھنسے کہ اس کے بعد مغرب کی نماز ہو گئی, یا کسی اور جو ہے میٹنگ میں ہے یا کچھ ہے, اور ذرا سا بس یہ دس منٹ میں اٹھ کے پڑھتا ہوں اور پتہ چلا کہ جی اسی میں ہے, تو اس لحاظ سے اس کا بہت زیادہ ہے, اور کیونکہ وہ مصروفیت کا بھی بڑا وقت ہوتا ہے عصر کا وقت, تو اس میں نماز جو ہے کوشش کر کے انسان اس کو اولین فرصت میں ادا کرے. ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, کہا ہے صلاۃ الوسطی درمیانی نماز, تو اس اعتبار سے کہ جناب ایک نماز وہ ہے جو رات اور دن کے سرے پر آتی ہے, وہ ہے فجر کی نماز, جو پچھلا دن جو پچھلی رات تک کی جو نمازیں پڑھی تھی اور جو نیکسٹ ڈے میں پوری پڑھنی ہے ان کے درمیان میں جو فال کر رہی ہے وہ فجر کی نماز ہے. اور ہم اہل کراچی اور بڑے بڑے شہروں میں رہنے والوں کے لیے بالخصوص یہ صلاۃ الوسطی ہے, اس لیے کہ ایک تجزیہ یہ ہے کہ جتنے لوگ شام کو عصر کی یا مغرب کی نماز میں ہوتے ہیں صبح کی نماز میں اس کا وہ مشکل 10% ہوتے ہیں, 90% وہ ہیں جو اپنی اس نماز کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں. نماز باجماعت میں فجر کے وقت آپ خود نوٹ کیجیے کہ اگر مغرب میں جو ہے وہ 8-10 صفحے ہیں تو فجر میں بمشکل ایک صف یا دوسری صف کی نوبت آ رہی ہوتی ہے, تو اسے خود پتہ چل رہا ہے. تو قرآن مجید میں الفاظ ایسے یونیورسل استعمال ہوئے ہیں کہ آپ اس کو اپنے حالات کے مطابق اس سے گائیڈنس اور رہنمائی اخذ کر سکتے ہیں. اور اس اعتبار سے میں پھر عرض کروں گا کہ جہاں ہمیں اپنی بہت ساری کوتاہیاں دور کرنی ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ یہ ایمان اور احتساب کی کیفیت و حاصل کرنے کے لیے ہم جو رات کو جاگنے کی یہ مشقت برداشت کر رہے ہیں, تو یہ اسی وقت نتیجہ خیز ہوگی کہ اگر میں اپنے دل میں جھانکوں اور مجھے یہ پتا چلے کہ میری تو درمیانی نماز یہ فجر کی نماز ہے جو کہ اکثر جو ہے مجھ سے مس ہو رہی ہے اور مجھے سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, تو واقعی یہ رمضان المبارک یہ قرآن کے ساتھ جاگنا مبارک اس صورت میں ہوگا. جبکہ رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ٹائم ٹیبل ایسا دیا ہے کہ وہاں تو فجر کے مس ہونے کا الا یہ کہ کوئی اپنی سستی اور کوتاہی سے سحری کھا کے, حالانکہ سونے کی اور لیٹنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, وہ پھر بھی شیطان اس پہ تاری ہوئے تو بات دوری ہے. ورنہ یہ ہے کہ آج کل تو وہ فجر کی نماز الحمدللہ باجماعت حاصل کرنا تو مشکل نہیں ہے, لیکن عام دنوں میں جب کہ سوتے 12 بجے 1 بجے 2 بجے ہیں اور اس وقت جو ہے کوئی صبح سحری کے لیے اٹھنے کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے, تو اس وقت تو بڑی آسانی سے بڑی کمفرٹیبلی کنوینئنٹلی یہ نماز جو ہے یہ مس ہو جاتی ہے. اور اگر قضا نہیں بھی ہوئی تو جماعت تو یقیناً جو ہے وہ رہ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش تاکہ یہ رات رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنا ہمارے لیے بابرکت بن سکے اور ہماری یہ کوتاہی جو ہے اللہ ہمیں اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری سار گزارش اپنے سارے بھائیوں اور بہنوں سے ہے کہ وہ ضرور اس کا تہیہ کریں, ارادہ کریں کہ یہ ہمارے لیے جو بھی اپنا اپنا تجزیہ کریں, دیکھیں کہ میری کون سی نماز ہے جو مجھ سے ساری نمازوں کے لیے کہا گیا کہ ان کی حفاظت کرو, اور بالخصوص درمیانی نماز وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے حضور میں ادب سے جھک کر کھڑے رہا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تم حالت خوف میں ہو, فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا, تو پھر نماز پڑھ لیا کرو پیدل ہی یا سواری کی حالت میں ہی, یعنی جنگ کی کیفیت میں اس وقت اگر موقع نہیں ہے تو جو بھی کیفیت ہے اس میں نماز پڑھ لیا کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اور جب تم حالت امن میں ہو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, تو اللہ کو یاد کیا کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے. معلوم تکون تعلمون, وہ سب کچھ جو کہ تم نہیں جانتے تھے. اللہ نے ہمیں کیسے سکھایا, دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے نماز کا پورا طریقہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم سب کو سکھایا. تو یہ نماز اصل میں کس کی بتائی اور سکھائی ہوئی ہے, اصلا تو اللہ کا حکم ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا اللہ سے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر زندگی کے ہر شعبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے ان کو تعلیم فرمائی اور انہوں نے ہمیں تعلیم دی. والذین یتوفون منکم, اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں, ویذرون ازواجا, اور پیچھے چھوڑ جائیں بیوائیں, وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, تو وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے خرچے کی بغیر گھر سے نکالے ہوئے. یہ بھی حکم جب بعد میں عورتوں کے لیے وراثت کا حکم آ چکا اور اس میں ان کا حصہ آ چکا, اس وقت یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا, یہ اس سے پہلے پہلے تھا. سورہ نساء چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے جس میں یہ سارے احکام آئے ہیں, اس وقت تک چونکہ کوئی معاملہ نہیں تھا تو اس لیے کہ خاتون کو کم از کم 1 سال کے لیے تو خرچہ وغیرہ ملتا رہے, اس کے لیے وصیت کرنی اس وقت تک لازم تھی. اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بیوہ کے لیے حصہ متعین کر دیا. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. یعنی وہ ان کو خرچہ یہ صورت میں ملے گا اگر وہ سال بھر گھروں سے نہ نکلیں، اور اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں، جو کچھ کہ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں کریں معروف طریقے سے. واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست اور کمال حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور جو طلاق یافتہ خواتین ہیں ان کو فائدہ پہنچانا ہے مناسب طریقے سے. یعنی وہی بات کہ طلاق کے بعد بھی ان کی رخصتی وہ بہت ہی ایک ریسپیکٹیبل وے کے ساتھ، اور ان کو کچھ دے دلا کر رخصت کرنا ہے، دھکے دے کر اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی چھین کر رخصت نہیں کرنا، بلکہ بہت ہی معروف طریقے کے ساتھ ان کو فائدہ پہنچانا ہے مناسب طریقے سے. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کی، اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے اور غور و فکر سے کام لے سکو. یہاں الحمدللہ چار رکوع ہو گئے ہیں، اس پر ہم چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس سے آگے بڑھیں گے.